بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد باب الصبر قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو صبر کرو, ثابت قدم رہو دشمن کے مقابلے میں, اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرو, تقوی اختیار کرو. واتقوا اللہ لعلکم ترحمون, امید ہے کہ تم پر رحم کا معاملہ کیا جائے گا. ایک جگہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ولنبلونکم بشیئ من الخوف والجوع وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, اور ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں کسی ایسی چیز کے ساتھ, یعنی خوف, بھوک, اور تمہارے مالوں, جانوں اور پھلوں میں کمی کرنے کے ساتھ. خوشخبری سنائیے صبر کرنے والوں کو, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ایک جگہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب, بے شک صبر کرنے والے کو بغیر حساب کے اجر دیا جائے گا, ثواب دیا جائے گا, بے تحاشا ثواب, کوئی حساب نہیں صبر کرنے والوں کو ملے گا. ایک جگہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور, جو شخص ان مظالم پر صبر کرے اور طاقت کے باوجود معاف کر دے تو یقیناً یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے. ان ذالک لمن عزم الامور, آدمی کے سامنے اچانک کبھی ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ اس کو اشتعال پیدا ہو جاتا ہے, جذبات برانگیختہ ہو جاتے ہیں, غصہ آ جاتا ہے اور انتقام کے اوپر آنے لگتا ہے وہ. لیکن ایسے موقع پہ انسان اگر صبر کرے اور صبر کرنے کے ساتھ ساتھ معاف بھی کر دے تو فرمایا ان ذالک لمن عزم الامور, یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے. اللہ نے اس کی تعریف فرمائی کہ ایسے موقعوں پر آدمی صبر کرے اور عفو درگزر کا معاملہ کرے, فرمایا ہمت کے کاموں میں سے ہے. ایک جگہ ارشاد فرمایا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین, تم لوگ مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ذریعے سے, بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ان اللہ مع الصابرین. ایک جگہ ارشاد فرمایا ولنبلونکم حتی نعلم المجاہدین منکم والصابرین, اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں تاکہ ہم دیکھ لیں تم میں سے جو مصروف جہاد رہتے ہیں اور جو صبر کرنے والے ہیں. حتی نعلم المجاہدین منکم والصابرین, مطلب ایک موقع ایسا آیا تھا جنگ احد کا کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف پہنچی, حضرات صحابہ کو بھی بے انتہا تکلیف پہنچی, تقریباً 70 صحابہ شہید ہو چکے تھے اور 70 سے زیادہ زخمی تھے, جس کو کہنا چاہیے کہ کافی زخم تھے, پوری طرح زخمی تھے وہ لوگ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود زخمی تھے, اور چھوٹے موٹے زخم نہیں, کافی بڑے بڑے زخم تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اسی جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو دانت شہید ہوئے ہیں, دو روڈ, جنگی ٹوپی کے دو روڈ ہوتے ہیں, اسٹیل کے ہوتے ہیں, وہ اندر دو کڑی اس کی پھنس گئی تھی, تو نکالا جب ان کو تو ایسی پھنسی ہوئی تھی کہ اس کی وجہ سے دانت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید ہو گئے تھے اور نکالنے والوں کے بھی دانت شہید ہو گئے تھے. حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے طبیب تھے, جراح تھے, جراح کہتے ہیں آپریشن کرنے والے کو, تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ علاج کیا تو ان کے بھی دو دانت اس میں نکل گئے تھے آگے کے نکالنے میں, انہوں نے دانت سے پکڑ کے نکالا. تو اب یہ حالات مسلمانوں پر کیسے آئے اللہ کہتے ہیں ہم اس طرح کے حالات دے کر آزماتے ہیں کون ہیں ثابت قدم رہنے والے. آج بھی دنیا میں جہاں ایسے حالات ہیں تو ذہن میں شکوک و شبہات آتے ہیں کہ بھئی کیا اتنا کالی پٹنے کے لیے ہی پیدا ہوئے ہیں کیا. تو دیکھو یہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ جو ثابت قدم رہنے والے لوگ ہیں ان کے چہروں پر آپ کو خوشی نظر آئے گی, اطمینان نظر آئے گا ان کے چہروں پر, اور وہ ڈٹے ہوئے ہیں, وہ پیچھے نہیں ہٹے ہیں, اور ان کے سامنے ایک ہی چیز ہے, شہادت ہے مقصود مطلوب مومن, نہ مال و دولت نہ کشور کشائی. ایمان والے کے سامنے شہادت بہت بڑی چیز ہے, مال و دولت کو حاصل کرنا اور کھینچنا یہ ان کے سامنے ان کے پیش نظر نہیں رہتا ہے, انہوں نے کر کے دکھا دیا. اور اس آیت یہ آیت بالکل ان پر فٹ ہوتی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ہم آزمائیں گے تمہیں تاکہ دیکھ لیں کہ کون تم میں سے صبر کرنے والے ہیں, مصروف جہاد ہیں. اس طرح کے جب حالات آتے ہیں نا تو اس میں چھٹائی بھی ہوتی ہے. چھٹائی کا مطلب یہ ہے جو سچے ہیں صادقین ہیں وہ کھل کر سامنے آ جاتے ہیں, اور جو منافقین ہیں ان کا چہرہ بھی سامنے آ جاتا ہے. کون ساتھ دینے والا ہے اہل ایمان کا سختیوں میں, مصائب میں, پریشانیوں میں, اور کون ان کے ساتھ غداری کرنے والا ہے, دھوکہ کرنے والا ہے, ان کا سودا کرنے والا, کھل کر ان حالات میں سامنے آ جاتے ہیں. تو یہ بھی آزمائش ہے. مصنف فرماتے ہیں والآیات فی الامر بالصبر و بیان فضلہ کثیرۃ معروفہ, صبر کا حکم دینے اور اس کی فضیلت کے متعلق بے شمار آیات موجود ہیں اور لوگوں میں مشہور ہیں. اب یہ حدیثیں بیان کرتے ہیں جس میں صبر کا مضمون ہے. پہلی حدیث پیش کرتے ہیں, عن ابی مالک الحارث ابن عاصم الاشعری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان والحمد للہ تملأ المیزان وسبحان اللہ والحمد للہ تملأان او تملأ ما بین السماوات والارض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضیاء والقرآن حجۃ لک او علیک کل الناس یغدو فبائع نفسہ فمعتقها او موبقها رواہ مسلم. حضرت ابو مالک حارث ابن عاصم الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ حدیث ہے. یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الطہور شطر الایمان, طہارت پاکی نصف ایمان ہے, ایمان کا آدھا حصہ ہے. اسلام میں طہارت اور پاکی کی بڑی اہمیت ہے. ایک جگہ کہا گیا النظافۃ من الایمان, صفائی ستھرائی ایمان کا حصہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر اپنے گھر تشریف لائے تو دیکھا کپڑے ہیں اور وہ بے دھلے ہیں. آپ نے کہا یہ کپڑے دھلے ہوئے نہیں ہیں, دھو دیا کرو ان کو, بلا دھلے کپڑے رہنے نہیں چاہیے. بلا دھلے کپڑے سامنے رہیں تو میلے کپڑے اچھا نہیں رہتا. پھر ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ برتن بے دھلے ہیں, آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا عائشہ دیکھو ان کو دھو دیا کرو, برتن جب دھلے ہوئے ہوتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اور ہمارے یہاں آج کل یہ رواج ہو گیا ہے نوکرانیوں کا خادماؤں کا کہ دن بھر کے برتن ایک ساتھ اکٹھے رہیں گے, ایک ساتھ اکٹھے رہیں گے, اور دوسرے دن نوکرانی آئے گی بس وہی دھوگی, ہم نہیں دھو سکتے ان کو. اور کبھی دوسرے دن بھی نہیں آئی تو دوسرے دن بھی پھر ہو گئے, ضرورت کے برتن تو نکال لیں گے ان کو دھو لیں گے لیکن باقی برتن یوں ہی سنے رہیں گے. اور اس طرح سے تو یہ چیز اچھی نہیں ہے. اسلام میں اس چیز کو بھی پسند نہیں کیا گیا. ہمارا مذہب بہت صفائی ستھرائی کا حکم دیتا ہے, بے انتہا صفائی ستھرائی کی تعلیم دی گئی ہے اس مذہب کے اندر. صحنوں کو صاف رکھنے کا حکم, گھر کے سامنے کو صاف رکھنے کا حکم, یہ ہمارے مذہب کی تعلیم ہے. لیکن بہت سے مسلمانی محلے ان کی پہچان اس بنیاد پر کر لی جاتی ہے کہ بھئی یہاں پر گندگی ہے, صفائی ستھرائی نہیں ہے. بھئی ہو نہ ہو یہ مسلمانوں کا محلہ ہے, اس میں یہ عذر نہیں چلے گا. غریب لوگ ایسے ہوتے ہیں, ارے تو غریب ہیں کہ تو صفائی ستھرائی نہیں رکھ سکتے, غربت کا اور صفائی ستھرائی کا کیا جوڑ ہے؟ غریب ہے تو صفائی ستھرائی نہیں رکھ سکتے, گھر کے سامنے صاف کرنے میں کیا مالداری خرچ ہو رہی ہے, کیا مال خرچ ہو رہا ہے, کتنے مال کی ضرورت ہے. لیکن نہیں, ایک عادت پڑی ہوئی ہے پہلے سے, اور اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش ہم لوگ نہیں کرتے ہیں. تو بہرحال اسلام میں صفائی ستھرائی کا بہت حکم ہے, اور کہا گیا الطہور شطر الایمان, یہ طہارت ایمان کا نصف ہے. لیکن ذہن میں ایک بات آتی ہے, نماز کتنی بڑی عبادت ہے, زکوٰۃ کتنی بڑی عبادت ہے, اس کو تو نصف ایمان نہیں کہا گیا, طہارت کو نصف ایمان کیوں کہا گیا؟ اصل میں طہارت کا مطلب صرف وہی نہیں ہے جس کو ابھی تک ہم سمجھ رہے ہیں, ہمارے سامنے ہے بس کپڑے دھو لو گھر کی صفائی کر لو, یہ طہارت نہیں ہے, بلکہ طہارت کے اندر کئی طرح کی چیزیں شامل ہیں. طہارت میں پہلی چیز یہ شامل ہے کہ انسان اپنے ظاہری اعضاء کو ظاہری نجاستوں سے پاک صاف رکھے. ظاہری اعضاء, ظاہری کپڑے, ان کو ظاہری نجاستوں سے پاک صاف رکھے. ظاہری نجاست جو بھی گندی چیز ہے وہ ہمارے کپڑوں پہ نہ لگیں, وہ ہمارے بدن پہ نہ لگیں, کہیں پر بھی ظاہری نجاست نہ لگے. بعض مرتبہ یہ دیکھا گیا بچے گھر میں چھوٹے ہوتے ہیں تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ چھوٹے بچوں کا پیشاب تو چلو چلتا ہے, ہم نے خود سنا اور کہتے ہیں کہ کچھ جگہ سنا کہ دو چار دفعے کا ماپ بھی ہوتا ہے, ایسا کچھ مسئلہ نہیں ہے. پیشاب پیشاب ہے, بچوں کا ہو بڑا ہو بڑوں کا ہو, وہ ناپاک ہی ہوتا ہے. اور جو پیشاب ہے یہ بھی یہ چھوٹی والی نجاست نہیں ہے, یہ بڑی والی نجاست ہے. اگر کپڑوں میں لگ جائے تو کپڑوں سے اس کو زائل کرنا ضروری ہے, کپڑوں سے زائل کرنا اس کو ضروری ہے. ایسے نہیں کہ اس کے ساتھ ہم علم کے ساتھ آ کر نماز پڑھ لیں. پیشاب کے تعلق سے تو حدیث پاک میں یہ اس تک آیا ہے, استنزہو من البول فإن عامة عذاب القبر منه, پیشاب کی چھینٹوں سے بھی بچو, اس لیے کہ عام طور پر عذاب قبر پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی بنیاد پر ہوتا ہے. حدیث پاک میں یہ مفہوم موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں دو قبریں تھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر شاخ لی ایک اور گاڑ دی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لعل اللہ ان یخفف عنہما, امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے عذاب کو ہلکا کر دیں گے, یہ کہا آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. پھر حضور نے فرمایا ان کو جو عذاب ہو رہا ہے کہ بہت بڑی بنیاد پر نہیں ہو رہا ہے, ایک کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ فَإِنَّهُ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ, چغلی کھاتا تھا, اور دوسرے کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ پیشاب کی چھینٹوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتے تھے. مطلب وہ مسلمان ہی تھے وہ جن کی قبروں سے آپ کا گزر ہوا اور جن کو عذاب ہو رہا ہے, اور حضور نے فرمایا کہ کس بنیاد پر, جن کو ہم لوگ گناہ نہیں سمجھتے, کسی کی غیبت کرنا چغلی کرنا اس کو غیبت ہی نہیں سمجھا جاتا ہے, اس بنیاد پر عذاب ہو رہا ہے, اور ایک کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ پیشاب کی چھینٹوں سے بچتا نہیں ہے. اب ایک مسئلہ سنو, فقہ کی کتابوں میں ایک مسئلہ لکھا ہوا ہے, یلزم الرجل رجل الاستبراء, ہر آدمی کے اوپر استبراء واجب ہے. استبراء کے معنی کہتے ہیں پیشاب کرنے کے بعد پورا اطمینان حاصل کر لیا جائے کہ کوئی قطرہ رہ تو نہیں گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے مرد کی شرم کا کچھ اس طرح سے بنائی ہے کہ اس میں قطرے رہنے کا احتمال رہتا ہے, پورا صاف نہیں ہوتا ہے. تو اس لیے حکم یہ ہے کہ جب پیشاب کر لیں تو پیشاب کرنے کے بعد اطمینان حاصل کر لیں کہ قطرے سارے نکل گئے. اس کا طریقہ ہے کیا ہے, مثلا یہ کہ آپ ذرا کھانس لیں, آگے پیچھے کو ہو جائیں, اپنی ٹانگیں آگے پیچھے کر لیں, یہ اس کے طریقے ہیں. اور بعض جگہ آپ دیکھیں گے کہ ڈھیلا لگا کر باقاعدہ کھڑے ہو جاتے ہیں, پردے کرتے ہوئے ڈھیلا لگا کر باقاعدہ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اگر اس طریقے سے ہو سکتا تو ایسے بھی کر سکتے ہیں. اور اس کے اندر بہت زیادہ مبالغہ بھی نہیں کرو, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اس میں مبالغہ کرتا ہے بہت زیادہ. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید خاص جو بعد میں ان کے جانشین بھی بنے، خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلافہ میں جانتے ہیں آپ، وقت کے چوٹی کے علماء تھے، بڑے بڑے علماء، دارالعلوم دیوبند کے محتم قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کے خلیفہ تھے، حضرت مفتی شفیع صاحب ہندوستان کے مفتی اعظم وہ بھی ان کے خلیفہ تھے، چوٹی کے علماء تھے ان کے مریدین میں خلافہ میں، لیکن عجیب بات ہے کہ ان کی جانشینی کا جو منصب ملا ہے، ان کی مسند پر جس کو بٹھایا گیا ہے وہ کسی عالم کو نہیں بٹھایا، اور سب علماء نے مل کر ہی منتخب کیا، خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ جو عالم نہیں تھے، ڈپٹی کلکٹر تھے انگریزوں کے زمانے کے، اور اسی زمانے میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے، اور پوری اصلاح حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی ہوئی ہے، اور پھر ایسی زندگی بنی کہ انگریزوں کے زمانے میں ایک دفعہ لکھنؤ کے اندر انگریز گورنر کی طرف سے اس وقت کے افسران کو جمع کیا گیا تھا، تو جتنے بھی مسلم افسران تھے، اور ہوتا یہ ہے کہ عام طور پر اس وقت بھی کہ حاکم انگریز تھا، تو جن لوگوں نے انگریزی تعلیم حاصل کری اور ان کو عہدے ملے تو انہوں نے اپنا سب کچھ بس ایسے ہی بدل لیا، اسی میں فخر سمجھتے تھے، انگریزوں کی طرح سوٹ بوٹ پہننا، ٹائی شائی لگانا، اور سمجھتے تھے بس یہی سب کچھ ہے اور یہی ہمارا عزت کا سامان ہے، یہ سمجھتے تھے وہ لوگ، تو ایک جگہ پروگرام تھا اس میں تمام افسروں کو جمع کیا گیا تھا، انگریز گورنر تھا، اور انگریز گورنر کا مطلب وہی پورا مالک ہوتا تھا اس وقت میں، یہاں کا پورا حاکم وہی ہوتا تھا، تو وہ آیا تو سب لوگ افسران آئے، اور تمام افسران سوٹ بوٹ ٹائی کے اندر، مسلم افسران تھے اس کے اندر آیا تھا، خواجہ صاحب سوٹ بوٹ نہیں پہنتے تھے، حضرت تھانوی کے مرید تھے، خواجہ صاحب وہی سیدھا سادہ لباس، حالانکہ ڈپٹی کلکٹر تھے لیکن سیدھا سادہ لباس مولویانہ، کاندھے پہ رومال، سر پر دو پلی ٹوپی، اس طریقے سے حضرت کو آنے میں ذرا دیر ہو گئی، بعد میں حضرت جب آئے تو سارے لوگ آ چکے تھے، گورنر بھی آ چکا تھا، تو جیسے ہی آئے تو سارے کے سارے لوگ ان کے اہتمام میں کھڑے ہوئے، گورنر بھی کھڑا ہوا، اور مسافہ ملا کے بیٹھ گیا، اور حضرت اپنے ایک طرف بیٹھ گئے، بعد میں کہنے لگے یہ کون شخص ہے، ان کی طرف ہمارا دل کھینچا چلا جا رہا ہے، انگریز گورنر پوچھتا ہے یہ کون شخص ہیں ان کی طرف ہمارا دل کھینچا چلا جا رہا ہے، بتایا کہ یہ ڈپٹی کلکٹر ہیں، بھی افسر ہیں، یہ ہے والا ہے، تو اب دیکھیے عزت اللہ نے کس میں رکھی ہے، ایک بزرگ ہیں ابھی موجود ہیں، وہ کہتے ہیں ہم یورپ کے بہت سے ملکوں میں اسی لباس میں جاتے ہیں، اور وہ پڑوس ملک کے جو لوگ علماء ہیں وہ سب پگڑی وگڑی ماشاء اللہ باندھتے ہیں، تمام کرتے ہیں، ہمارے اس ملک کے علماء زیادہ اس کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، تو کرنی چاہیے، ہماری کوتاہی ہے، اللہ ہم سب کو بھی توفیق نصیب فرمائے، تو وہ اسی لباس کے اندر وہاں یورپ کے بہت سے ملکوں میں جاتے ہیں، تو وہ لوگ کہتے ہیں آپ لوگ کے کسی ملک کے بادشاہ ہیں، اس لباس کو دیکھ کر کیا بولتے ہیں، آپ لوگ کے کسی ملک کے بادشاہ ہیں، اللہ نے سنت لباس میں ایسا وقار رکھا ہے، ایسی عزت رکھی ہے اللہ نے اس لباس کے اندر، تو خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ ڈپٹی کلکٹر تھے، اور پوری تعلیم ان کی اس طرف ہوئی ہے، لیکن حضرت تھانوی سے بیعت ہوئے تو اتنے اونچے بنے کہ ایک موقع پر انہوں نے ایک شعر کہا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سن کر پھڑک گئے، کہنے لگے میاں ابھی میری جیب میں اگر 5,000 روپے ہوتے، اس وقت کے 5,000 کئی گھر آ جایا کرتے تھے 5,000 میں، تو میں تمہیں انعام میں دے دیتا، اتنا اونچا اتنا قیمتی شعر کہا ہے، کیا شعر تھا ان کا، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی اب تو خلوت ہو گئی، لی فقیری بادشاہت ہو گئی، عشق میں ذلت بھی عزت ہو گئی، اللہ سے عشق کیا تو جو فقیری تھی نا وہ بادشاہی ہو گئی، جن کو اللہ سے عشق ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، ان سے پوچھو حکومت ہوتی ہے میاں دل کی، جو فقیر اللہ والے ہوتے تھے ان کو لوگ پہلے شاہ بولتے تھے، ایک اللہ والے تھے, انہوں نے کہا بھائی تم شاہ ہو, شاہ کہلاتے ہو, شاہ کا مطلب تو بادشاہ کا ہے, تمہارے پاس کچھ سونا وونا ہے کیا؟ انہوں نے کہا سونا تو نہیں ہے میرے پاس, لیکن سونے کا خالق ضرور ہے میرے دل میں, سونے کا بنانے والا ضرور ہے میرے دل میں, اللہ ہے. اور جس کے پاس اللہ ہو اس کی حکمرانی سب پر ہے, اس کی بادشاہی سب پر ہے. تو خواجہ نے یہ جو شعر کہا, پیر صاحب کے پیر صاحب حضرت تھانوی پیر ہیں ان کے, وہ بھی پھڑک گئے. کیا ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی, اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی. اللہ کو کہہ رہے ہیں اللہ تیرے لیے میں نے سب کچھ نکال کے پھینک دیا ہے, اب صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہاں آ جائیے. اس دل میں ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی, اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی. تو یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص خلیفہ ہیں, مسند نشیں ہیں. ان کی حالت یہ تھی کہ ایک مرتبہ علماء کے مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں, علماء کے مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور علماء بھی کون, اس وقت کے چوٹی کے علماء, علامہ یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ, حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مولانا احمد حسن امرتسری رحمۃ اللہ علیہ, چوٹی کے ہندوستان کے بڑے بڑے علماء ہیں یہ, یہ سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. بات چل رہی ہے, اس کے اندر لطیفے بھی کچھ ہو رہے ہیں, لوگ ہنس رہے ہیں, مذاق بھی ہو رہی ہے, حضرت بھی ہنسا رہے ہیں لوگوں کو. ایک گھنٹے کے بعد میں خواجہ صاحب کہتے ہیں اچھا ایک بات بتاؤ بھائی, سب لوگ آپ اس سے بڑے ہو, اہل علم ہو, اس درمیان تم میں سے کون ایسا ہے جس کی ہر وقت توجہ, یعنی پورے وقت میں توجہ اللہ کی طرف رہی ہو؟ سب خاموش. خواجہ صاحب نے کہا الحمدللہ اس وقت اس درمیان اس حالت میں بھی پورے وقت میں میری توجہ اللہ کی طرف رہی, میں ہنستا رہا, ہنساتا رہا, شامل رہا, لیکن دل دل میں اللہ پاک سے دعا کر رہا تھا اللہ جیسی مجلس آپ ہمیں یہاں عطا فرما رہے ہیں جنت میں بھی عطا فرمائیے, بار بار اللہ سے دعا کر رہا تھا. یہ جو دعا کرنا ہے کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف توجہ ہے. آدمی جس حال میں بھی رہے توجہ کس طرح رہنی چاہیے؟ اللہ کی طرف رہنی چاہیے, یہی مطلوب ہے, مقصود ہے, یہی چاہا جاتا ہے. تو حضرت خواجہ عزیز الحسن منصور رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت تھانوی سے ایک بات کہی کہ حضرت میں پاکی صفائی کے سلسلے میں خاص طور پر پیشاب کے بعد بڑے مبالغے سے کام لیتا ہوں, کافی دیر لگاتا ہوں. حضرت نے کہا نہ اتنا بھی مبالغہ مت کرو بھائی, اس لیے کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے تھنوں کا دودھ نکالتے رہو نکالتے رہو نکلتا ہی رہے گا, ایک ایک قطرہ بھی نکلتا ہے آخر میں چاہے دیر میں نکلے. تو مستقل جو دودھ نکالنے والا لگا نہیں رہتا, وہ پھر چھوڑ دیتا ہے, وہ دیکھتا اکثر تو آ گئے اب تو بس وہ قطرے نکلے بنتے رہیں گے آہستہ آہستہ. تو فرمایا ایسی مثال, اس لیے زیادہ مبالغہ بھی مت کرو اور وہم میں مت پڑو, بہت سے لوگ وہم کا شکار ہو جاتے ہیں اس بنیاد پہ. اچھی طرح اس وقت اطمینان حاصل کر لو, اطمینان حاصل کرنے کے بعد میں دھو کر اٹھ جاؤ, بس کافی ہے. پھر بعد میں اگر آپ کو شک بھی ہو تو اس طرف مت جاؤ, آپ تو اطمینان حاصل کر چکے ہو, بعد میں نماز پڑھ لیں ارے بھائی شاید میرا قطرہ نکلا, وہ شیطان نے وسوسے ڈال رہا ہے. اسی وسوسے کو ختم کرنے کے لیے شریعت نے حکم دیا ہے کہ وضو کرنے کے بعد پانی کا چھینٹا اپنی رومالی پر مار لو, آگے کے حصے پہ پانی کا چھینٹا مار لو. پھر بعد میں اگر وسوسہ بھی آئے گا تو فوراً دل کو سمجھاؤ ارے تو وہ پانی ہے جو ہم نے ابھی خود ہی اپنے پانی ڈالا ہے. شریعت میں وسوسوں کا علاج بھی بتایا گیا ہے اور یہ تعلیم دی گئی ہے کہ آدمی وساوس کے مرض میں کسی طرح سے مبتلا نہ ہو سکے. مثال کے طور پر وضو کے بارے میں جہاں یہ حکم ہے کہ آدمی وضو کرے, ہر عضو کو تین تین مرتبہ دھوئے, حضور نے فرمایا اس سے زیادہ جس نے کیا اس نے غلط کیا, فمن زاد علی اساء وتعدى وظلم, اس طرح کے الفاظ ہیں, اس سے زیادہ تین مرتبہ سے زیادہ جو کرے گا غلط کرے گا. کیوں حکم دیا ہے یہ؟ اس لیے کہ تین مرتبہ جب آپ نے دھو لیا تو اطمینان ہو جانا چاہیے, فرض تو ایک ہی دفعہ دھونا ہے, سنت ہے تین مرتبہ دھونا, زیادہ مرتبہ دھو گئے تو دماغ میں آ گیا ہو سکتا ہے یہ رہ گیا ہو, پانچویں مرتبہ دھو گا، چوتھی مرتبہ دھو گا، چھٹی مرتبہ دھو گا، ساتویں مرتبہ دھو گا. میں نے اپنی آنکھوں سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو وضو دس دس منٹ ہو جاتے ہیں وضو کرتے رہتے ہیں، انہیں شک رہتا ہو ابھی خشک رہ گیا ہو، خشک رہ گیا ہو. اس سے یہ وسوسہ ہے، وہم کی بیماری ہے. اور جو کثرت وہم ہوتا ہے اسی کو مالی خولیا بولتے ہیں، اور یہ پاگل پن کی ابتدا ہے. شریعت نے بچایا، اسی طریقے سے شریعت کا یہ حکم بھی ہے، پیشاب کر لو اور اس کے بعد پھر جب وضو کرو تو وضو کرنے کے بعد اپنے آگے کے حصے میں اس میں تھوڑا چھینٹا مار لو پانی کا، وسوسے سے بچانے کے لیے حکم ہے. اسی طریقے سے حمام میں غسل کرنے کی جگہ پیشاب کرنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ وہاں بھی مسئلہ یہی ہے کہ وسواس آتے ہیں، وسوسے پیدا ہوتے ہیں وہاں پر پیشاب کرنے کی بنیاد پر. تو ہماری شریعت کے اندر نظافت اور پاکیزگی کے متعلق بڑے واضح احکامات ہیں. کپڑا بالکل صاف رکھا جائے، نماز پڑھو تو صاف جگہ ہونی چاہیے، جو کپڑا بچھاؤ وہ بالکل صاف ستھرا ہونا چاہیے، بدن پر بالکل نجاست نہیں ہونی چاہیے. بہت سے بڑوں کو، اللہ والوں کو تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ استنجے کے لیے کپڑے الگ رکھتے ہیں، گھر کے اندر جب وہ فراغت کے لیے جاتے ہیں استنجے سے تو اس کے کپڑے الگ ہیں، پھر جب باہر جائیں گے تو اس کے کپڑے الگ ہوتے ہیں. یہ اہتمام ہے، اور قرآن پاک میں صفائی کا بہت زیادہ اہتمام کرنے پر تعریف کی گئی ہے انصار صحابہ کی. جہاں پہ مسجد قبا ہے وہاں پر جو انصار صحابہ رہتے تھے تو وہ صحابہ صفائی کا بڑا اہتمام کرتے تھے. قرآن پاک نے ان کی تعریف کی، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا. پہلے مسجد کی تعریف کی، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ. ایسی مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے شروع ہی دن سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا گیا کہ وہ جگہ اور وہ مسجد زیادہ مستحق ہے اس بات کی کہ آپ وہاں جا کر نماز پڑھیں. حق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا. اس میں کچھ ایسے لوگ رہتے ہیں جو بہت زیادہ صفائی، طہارت، پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں. فیہ رجال یحبون، پسند کرتے ہیں، ان یتطہروا، خوب طہارت اور پاکیزگی کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو بلایا جو مسجد قبا کے ارد گرد رہتے تھے اور کہا، بھائی تمہارا پاکیزگی کے سلسلے میں کیا عمل ہے، ذرا بتاؤ. تو انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ، جنابت ہو جاتی ہے تو غسل کرتے ہیں، اس میں دیر نہیں لگاتے ہم لوگ، اور حدث پیش آ جاتا ہے تو وضو کرتے ہیں، اور جب استنجا کرتے ہیں تو پانی سے استنجا کرتے ہیں. ڈھیلے سے بھی جائز ہے، لیکن ڈھیلے سے اتنی صفائی نہیں ہوتی. خالی ڈھیلے سے استنجا کریں تو اس سے اتنی صفائی نہیں ہوتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ڈھیلے سے بھی کرتے ہیں. اس میں بہت سے ایسے لوگ تھے جو پہلے ڈھیلے سے کرتے تھے پھر پانی بھی استعمال کرتے تھے، یہ بھی ہے. تو ان کی اس طہارت اور پاکیزگی کو اور اس عمل کو اللہ نے پسند فرمایا. تو اسلام جو ہے صفائی ستھرائی کا حکم دیتا ہے. کپڑے ایک جوڑی ہیں تو کیا ہو گیا، آپ روزانہ ان کو دھو سکتے ہیں، بدل سکتے ہیں. گھر میں آپ لنگی پہن کے بیٹھ جائیں، ان کپڑوں کو آپ دھو لیں. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں، ہر چیز ان کے پاس میں موجود ہے لیکن کپڑے ایسے پہنتے ہیں، ٹوپی ان کی ایسی رہتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ بیچارہ بہت کمزور ہے، غریب ہے، کچھ ہے ہی نہیں اس کے پاس میں. سر انسان کے جسم کا سب سے مقدس ترین حصہ ہے. کپڑے اچھے رہیں گے، ٹوپی 20 دن کی دھلی بھی ہوگی، میل ظاہر ہوگا. جب کپڑے بدلو تو ٹوپی بھی بدل لو. کپڑے بہت عمدہ، جوتا 3000 کا، 5000 کا، ٹوپی 35 روپے کی خریدے گا، 25 روپے کی خریدے گا. ہمارے سیٹ صاحب کو دیکھو، ماشاءاللہ 3000-5000 سے کم کی ٹوپی نہیں ان کی، پشاور کی بنی ہوئی ہے. یہ چیز ہے خرچ کرنے کی، اچھی جگہ خرچ کرو، اللہ پاک بھی خوش ہوتے ہیں اچھی جگہ خرچ کرنے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. دل بناؤ اللہ کے لیے، اللہ کی راہوں میں یہ جگہ خرچ کرنے کے یہاں حساب نہیں ہوگا، یہ اسراف نہیں ہے. اچھے کپڑے آپ پہنے. ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدی، اللہ پاک اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ اس کی نعمتوں کا اثر بندوں پر ظاہر ہو، اللہ پاک اس سے خوش ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، کپڑے ان کے میلے تھے، داڑھی الجھی ہوئی تھی. جب داڑھی کاڑے نہیں تو اس میں میل بڑھ جاتا، وہ چکڑ جاتی ہے، تو داڑھی الجھی ہوئی ہے، کپڑے میلے ہیں، ٹوپی بھی ان کی ایسی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، آئندہ کا مال، کچھ مال وال ہے تمہارے پاس؟ کہ بالکل غریب ہو. کہ رسول اللہ میرے پاس تو بہت مال ہے. کہ کیا کیا مال ہے؟ تو اس وقت جو مال تھا انہوں نے بتایا، اونٹ ہیں، غلام ہیں، کھیتی ہے، یہ سب ہے میرے پاس. اور حضور کو اندازہ تھا اس لیے حضور نے پوچھا. ایسا لگتا ہے کہ حضور کو اندازہ تھا اس لیے حضور نے پوچھا. انہوں نے کہا، رسول اللہ میرے پاس تو سب مال ہے. حضور نے کہا، تو کیا تمہارے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا، ایک پیسہ نہیں تھا کہ تم صابن خرید لو اور اس سے اپنے کپڑوں کو دھو اور کپڑوں کو صاف ستھرا رکھو؟ کیا تمہارے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا کہ تم اس سے تیل خریدو اور اپنے بالوں میں لگاؤ؟ کیا تمہارے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا کہ اس سے تم کنگا خریدو اور اپنے بالوں میں کنگا کرو؟ پوری امت کو تعلیم دی حضور نے، پوری امت کو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظافت کا حال تو سب کے سامنے ہے. میں نے بتایا، گھر میں آپ کو یہ بھی پسند نہیں ہے کہ کپڑے بے دھلے ٹنگے رہیں، آپ کو یہ بھی پسند نہیں ہے کہ برتن بے دھلے گھر میں رہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سفید کپڑا پسند ہی اس لیے کرتے تھے کہ سفید کپڑے پہ میل جلدی ظاہر ہو جاتا ہے. سب کو تجربہ ہے، سفید کپڑا زیادہ آدمی ایک دن پہن سکتا ہے، لیکن رنگین کپڑا آرام سے تین دن چلائے گا، چار دن چلائے گا. جہاں سردیوں کے علاقے ہیں، سردی بہت ہوتی ہے، وہاں آپ کو دیکھ جائے گا ایک ایک مہینے تک کپڑے پہنتے لوگ، رنگین کپڑے ہوتے ہیں، ایک ایک مہینے تک پہنتے ہیں لوگ. کشمیر میں چلے آئیے آپ، بلکہ یو پی میں چلے آئیے، سب رنگین کپڑے آپ کو پہنیں گے. اس وقت خوب ٹھنڈ ہو رہی ہے، تو 3 ڈگری 2 ڈگری ایسے، کہیں پر مائنس بھی چلی گئی ہے ٹھنڈ، تو وہاں پر لوگ رنگین کپڑے پہنتے ہیں. جسم سے بدبو آ رہی ہو، کپڑے گندے ہو، اسلام اس حیات کو کبھی پسند نہیں کرتا. ہمارے جسم سے خدا نہ خواستہ اگر بدبو ہو تو مسجد میں بھی نہیں آنا چاہیے، کیونکہ ہم دوسرے کی تکلیف کا باعث بنتے ہیں. اس صورت میں بعض مرتبہ کسی کو بیماری ہوتی ہے، اس کا علاج بھی ہے، تو بغل میں سے بدبو آتی رہتی ہے، تو فرمایا جب تک اس کی بیماری ٹھیک نہ ہو، جماعت میں شریک نہ ہو وہ، تو اس کے آنے سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے. یہیں رک کر یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں، بیڑی سگریٹ پینا جو حکم ہے سب جانتے ہیں آپ، جو لوگ پیتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں. کئی ہمارے جاننے والے ہم نے کہا بھائی کیوں پیتے ہو؟ تو ایک صاحب کہہ لے کہ چھوٹا ہی تو مکروہ ہے. میں نے کس نے کہہ دیا چھوٹا مکروہ ہے؟ مکروہ تو ہم زبردستی کہتے ہیں ورنہ حرام ہے. اس لیے قرآن کریم نے کہا لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة واحسنوا، اپنے آپے کو ہلاکت میں مت ڈالو. لہذا ہر وہ چیز جو انسان کی صحت کو نقصان پہنچاتی ہے اس کا استعمال حرام ہے. تو مکروہ تو اس لیے کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ ہمیں بلا کسی واسطے کا حکم نہیں ملا ہے، ہم نے علماء نے نکالا ہے حکم، اس لیے مکروہ تحریمی ہے. ورنہ تو مکروہ تحریمی کا مطلب بھی حرام ہی ہوتا ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے. بہرحال کچھ لوگ پیڑی سگریٹ پی کر ظلم کرتے ہیں کہ یوں ہی مسواک کیے بغیر، برش کیے بغیر، منہ کو صاف کیے بغیر مسجد میں آ جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. اور وہ لوگ جو اس کے عادی نہیں ہوتے ان سے پوچھئے کہ ان کے اوپر کیا گزرتی ہے، نماز ان کی کیسے پوری ہوتی ہے. گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، اذائے مسلم حرام ہے. مسجد میں آ کر ہم، ایک تو مسجد میں بیڑی سگریٹ پی کر آنا فوراً یہ بھی جائز نہیں ہے جب تک اس کی بدبو آ رہی ہے، جیسے لہسن، کچی لہسن، کچا پیاز کھا کر آنا جائز نہیں ہے. بعض مرتبہ مساجد میں دعوتیں ہوتی ہیں، بریانی ہم لوگ شوق سے بھیجتے ہیں، اس بریانی میں سلاد بھی ہوتی ہے، دہی والی، اس میں پیاز ہوتی ہے، اچھی طرح خیال رکھو. غلط ہے اس کا استعمال مسجد میں. مسجد میں اس کو کھائیں گے اور چلیں گے پھریں گے پیاس کے ساتھ. مسجد میں آپ کسی کو بریانی بھیجنا چاہ رہے ہیں یا آپ کھا رہے ہیں تو کھیرا ڈال لو نا دہی میں, تب بھی وہ مسئلہ ہے. بیگن کا کھٹا اس کے ساتھ کھا لو. کئی چیزیں چلتی ہیں, ضروری ہے پیاز والی دہی ہو. کچی لہسن کچا پیاز کا مسجد میں آنا درست نہیں ہے. اسی طریقے سے پیڑی سگریٹ پی کر آنا بھی درست نہیں ہے. منہ کو صاف رکھنے کا بھی بڑا حکم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اتنی مسواک کرتا ہوں مجھے ڈر لگتا ہے کہیں اپنے پورے منہ کو چھیل نہ لوں. میں اتنی مسواک کرتے تھے, ہر وضو میں مسواک کرتے ہیں, سونے سے پہلے مسواک کرتے ہیں, گھر میں داخل ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے ہیں, سو کے اٹھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے ہیں, چاہے دوپہر میں سو کر اٹھیں یا صبح کو سو کر اٹھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے ہی مسواک, تاکہ جب بچوں کے ساتھ بیٹھیں, اہل و عیال کے ساتھ بیٹھیں, بیوی کے ساتھ بیٹھیں تو منہ سے کسی قسم کی بو نہ آئے. کیسی تعلیم دی گئی ہمارے یہاں صفائی ستھرائی کی. ہر وضو میں مسواک کرنا بتایا تھا, آپ نے خود ہی بتایا تھا, سنت موقعہ. ہم اس کو چھوٹ ایسی سنت سمجھتے ہیں اس لیے کرتے ہی نہیں اکثر. سنت موقعہ اگر ہم چھوڑتے رہیں گے تو یاد رکھیے اللہ کی بے شمار نعمتوں سے محروم ہو جائیں گے. اس لیے اس کا اہتمام رکھو, منہ کی صفائی کا مسواک کے ذریعے سے. ہر وضو میں مسواک کرنا سنت موقعہ ہے. اس وقت نہ کر سکیں تو پھر نماز سے پہلے, وضو ہے آپ کا یاد آ گئی تو نماز سے پہلے مستحب ہے اس کا حکم. اللہ اس کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم وفقنا لما تحب وترضى وجعل آخرتنا خيرا من الدنيا وما فيها. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى, نسألك العافية عافية كاملة في الدنيا والآخرة. اے اللہ کامل توبہ, کامل ہدایت, کامل عافیت نصیب فرمائیے. ہر قسم کے گناہوں سے, برائیوں سے ہم سب کو بچنے کی توفیق نصیب فرمائیے. اپنی کامل اور شدید محبت نصیب فرما دیجیے. دین کی راہوں میں چلنے والا بنا دیجیے. ہر قسم کے گناہوں سے, برائیوں سے ہم سب کی, ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رحمتہ اللہ علیہ.